اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ماہ مبارک رمضان کی، دین کی ہدایت نصیب فرمائی. خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے احکام کی روشنی میں مظلوم کا ساتھ دینے اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت نصیب فرمائی. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کسی مظلوم کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اپنی حمایت کی آواز اٹھا سکیں، ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر سکیں. اور اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے اہل بیت کے شاگردوں میں امام خمینی جیسی شخصیت بھیجی، مراجع اعظام، علماء کرام، جنہوں نے ہمیں یہ آگہی اور بصیرت دی کہ کس طریقے سے مولا امیر المومنین کے فرامین پر عمل کریں، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کریں. تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے اور سب سے اہم وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ کے لطف و کرم سے اب تقریباً 40 سال ہو رہے ہیں کہ مسلمان ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو قدس کی یاد میں، اپنے قبلہ اول کی یاد میں روزے قدس کے طور پر منایا کرتے ہیں. شاید ابتدا میں چند شہروں تک محدود رہتا ہو، لیکن الحمدللہ رب العالمین شاید اس وقت دنیا کا کوئی بڑا ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ روز، یہ دن نہ منایا جاتا ہو اور مظلوموں کی حمایت میں کوئی نہ کوئی پروگرام، کوئی نہ کوئی آواز نہ اٹھائی جاتی ہو. البتہ یہ کہ قدس کی یا بیت المقدس کے معاملے کی، فلسطین کے معاملے کی تاریخ کیا ہے اور کب یہ معاملہ شروع ہوا، کب یہاں پر صہیونی ریاست بننے کی کارروائی شروع ہوئی، اس کے اوپر کئی دفعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، متعدد دفعہ آپ اس کو سن چکے ہیں کہ تقریباً کہہ سکتے ہیں تقریباً 150 سال پہلے شاید پہلی دفعہ اس قسم کے ان اشارے آنے شروع ہوئے کہ ایک یہودیوں کے اندر موجود ایک پارٹی جس کو ہم صہیونی تعبیر کرتے ہیں، جس کو انگلش میں زائونسٹ کہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ ارادہ ٹھانا کہ وہ کوئی ملک بنائیں اور تقریباً 10 سال تک مختلف جگہوں پر سوچ بچار کے بعد اس زمانے کے استکباری نظام کے سرغنہ یعنی انگلستان کے کہنے پر اور اس سے کوارڈینیٹ کرتے ہوئے انہوں نے فلسطین کے اندر اس کام کو کرنے کا ارادہ کیا. پہلے کئی جزیرے چنے گئے، افریقہ کے کچھ علاقوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، لاطینی امریکہ کے بارے میں سوچا گیا، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں استکباری نظام نے فلسطین کو طے کیا کہ یہاں پر وہ صہیونی ریاست بننی چاہیے، جس کی طرف کچھ اشارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اس طریقے سے پھر انگریز استکبار ہی کی سرپرستی میں ایک وعدہ کیا گیا صہیونیت کے ہم آئدین سے، بڑوں سے، کہ یہاں پر ایک صہیونی ریاست بنائی جائے گی جس کو جیمس بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، بیلفور ڈکلیریشن. اور اس ڈکلیریشن کو اب تقریباً 101 سال انجام پا چکے ہیں. یہ اس کی تاریخ ہے، اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس تاریخ میں کتنا ظلم ہوا، کتنی بربریت ہوئی، کس طریقے سے مسلمانوں کے حق کو پامال کیا گیا. جو لوگ اس علاقے میں رہنے والے تھے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، در بدر ہو گئے. آج تک وہ لوگ جلا وطن اور بے وطنی کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں. یہ جو آخری حادثات آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ایک سبب وہی لوگ ہیں کہ جو باہر تھے اور واپس آنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے علاقے کے اندر پہنچ سکیں. آپ تصور فرمائیے کتنا یہ تکلیف دہ ہو کہ مثلا آپ جیسا کہ بیان کرتے ہیں گجرات کے کسی علاقے میں ہوں، ہندوستان میں جہاں کہ آپ کے اجداد رہے ہوں، مثال کے طور پر 400 سال، 500 سال، فلسطین تو اس سے زیادہ، 2000 سال سے زیادہ ان کی تاریخ ہے وہاں پر، تو وہ وہاں پر رہے ہوں اور اس کے بعد کوئی پارٹی جو شاید 2000 سال پہلے کچھ وقت کے لیے وہاں رہی ہو، 2000 سال کے بعد آئے اور آپ سے کہے کہ بھئی آپ یہاں سے نکل جائیے، اور اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کی خواتین کے ساتھ تشدد ہوگا، ظلم ہوگا، بربریت ہوگی، بے عزتیاں کی جائیں گی، اور اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ ہمارے غلام بن کر رہنے کو قبول کریں. اور یہ وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جو فلسطین کے اندر انجام پائی. تو کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اس کے اوپر تاریخ میں کیسے ہوا یہ کام، بہت سارے آپ نے اس کے اوپر تقریریں بھی سنی ہوں گی شاید، ہم نے خود کئی دفعہ اس کو عرض کیا ہے، لیکن ہمارا اشارہ کم سے کم ان چند منٹس میں جو بھی یہاں پر ہمارے پاس ہے، تاریخ میں جانا نہیں ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ چند ہفتے پہلے بہت بڑی ایک تبدیلی جو رونما ہوئی وہ یہ تھی، آپ اس کو سازش کا حصہ کہہ سکتے ہیں، کہ امریکہ نے اپنے سفارت خانے کو تل اویو سے نکال کر بیت المقدس منتقل کر دیا. بیت المقدس کی حساسیت اس طریقے سے ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی، جس کے عدل و انصاف پہ ہمیں کوئی یقین نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر بے پناہ ظلم انسانوں کے اوپر روا رکھا گیا ہے، بڑی طاقتوں کا راج ہے وہاں پر، لیکن حتیٰ اس اقوام متحدہ نے بیت المقدس کو فلسطینی دارالخلافہ کے طور پہ قبول کیا تھا، کیپٹل کے طور پہ قبول کیا تھا کہ بیت المقدس کے دو حصے ہوں گے، ایک مسلمانوں کے پاس ہوگا اور دوسرا حصہ صہیونیوں کے پاس ہوگا، یہ اقوام متحدہ نے قبول کیا تھا، اور یہ طے شدہ تھا کہ اس خطے کے اوپر صہیونی ریاست کبھی بھی اپنا کیپٹل نہیں بنائے گی. اس اقوام متحدہ کے قبول ہوئے ہوئے مطلب کو توڑتے ہوئے امریکہ نے اپنے سفارت خانے کو وہاں منتقل کیا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ تشدد اور بربریت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. فلسطینی کیسے اس بات کو قبول کر سکتے تھے کہ ان کے ملک کے اوپر ایک اور تشدد کیا جائے، ایک اور ظلم کیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی دن کے اندر 60 سے زیادہ فلسطینی نہ کسی بلوے کے اندر بلکہ باقاعدہ اسنائپرز کے ذریعے نشانہ بنا کر شہید کر دیے گئے. ایک دفعہ ایک بلوہ ہوتا ہے جس کے اندر مثال کے طور پر پولیس اپنے دفاع کے لیے، حتیٰ نام نہاد دفاع کے لیے فائرنگ کر دیتی ہے اور چند لوگ اس کے اندر مارے جاتے ہیں. ایک دفعہ پولیس کا وہاں دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے، یہ بارڈر ہے، بارڈر کے بعد کافی دور تک کوئی فوج کوئی پولیس نہیں ہے، اور وہاں سے اسنائپرز کے ذریعے، نشانہ بازوں کے ذریعے سے نشانے بنا بنا کر فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے. 60 سے زیادہ فلسطینی ایک دن میں شہید کر دیے گئے، اور دو شہادتیں اس کے اندر انتہائی تکلیف دہ تھیں. ایک وہ شخص کہ جو معذور تھا، ویل چیئر پہ تھا، اور اس کی ٹانگیں بھی اسرائیلی طیاروں کی ایک بمباری میں کٹی تھیں جو اس کے گھر پہ کیا گیا تھا، اور دوسری ایک نرس کی شہادت جس نے بہادری دکھاتے ہوئے اس علاقے میں موجود زخمیوں کا کئی ہفتے علاج کیا، اس میں فعال رہی، اور ایک موقع کے اوپر اسنائپرز نے اس کو نشانہ بنایا. یہ جو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سب سے تکلیف دہ پہلو ہے. اگر ایسا ہوتا کہ بلوا ہوتا، کہیں سے کوئی فائر ہو گیا اور ہو گیا معاملہ، تو پھر شاید قابل دفاع ہوتا، وہ بھی 60 کی تعداد بلووں میں نہیں مرنی چاہیے. اگر اتفاقاً فائرنگ ہوئی بھی ہو تو اتنے لوگ نہیں مرنے چاہیے، لیکن اب تک 100 سے زیادہ فلسطینی اس محاذ کے اوپر، اس مقام کے اوپر شہید ہوئے ہیں، اور سب اسنائپرز کا نشانہ بنے. باقاعدہ نشانہ بنا کے مارا گیا ہے، اور اس نرس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. تو یہ ایک ظلم کا ایک پہلو ہے جو ہر روز موجود ہے، جو بچوں کے ساتھ ہوا. ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، آپ نے شاید ایسی کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں فلسطینی بچوں کے ساتھ جو کچھ اسرائیلی انجام دے رہے ہیں، دنیا کی کسی بھی خطے میں قابل دفاع نہیں ہے. آپ حتیٰ اگر مثال کے طور پر ان قبیلوں میں چلے جائیں افریقہ میں یا امازون کے جنگلوں میں جہاں پری میچور قبائل رہ رہے ہیں، وہ قبائل جن کا تہذیب و ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان قبائل کے اندر بھی حتیٰ آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ رسم ہے کہ بچوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اسلام کی آفاقی تعلیمات کے اندر تو ذکر ہے ہی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کے اندر کہ بچوں پر کسی صورت کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بین اقوامی کنونشنز موجود ہیں اس کے اوپر، قراردادیں موجود ہیں اقوام متحدہ کے اندر، دنیا کے مختلف اداروں کے اندر، ان تمام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچوں کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ آج کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. جو اسرائیلی فوجی ہیں جو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ حرکتیں انجام دی ہیں، وہ ویسٹرن میڈیا کے سامنے آ کر تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کام کیا ہے، 2-2 بجے 3-3 بجے راتوں کو گھروں میں گھسے ہیں، ہم نے لوگوں کے اوپر ظلم کیے ہیں اور لوگوں کو دہشت میں رکھنے کی کوشش کی. اور یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عرب جگہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو جائے، اور اس کے بعد یہ بہانہ کیا جائے کہ دیکھیے عرب تو خود ہی خالی کر کے چلے گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ کو کوئی یہ چوائس دے کہ آپ اس علاقے میں جہاں آپ کے اجداد کی قبریں ہوں، ان قبروں کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں، آپ جانا پسند کریں گے یا رہنا پسند کریں گے؟ کوئی کیوں جائے گا؟ کوئی اپنی زمین کو چھوڑ کر، اپنے تعلقات کو چھوڑ کر، اپنے اجداد کو چھوڑ کر، حتیٰ اپنے دینی مذہبی مقامات کو چھوڑ کر؟ آپ مشہد میں رہتے ہوں، نجف اشرف میں رہتے ہوں، نجف اشرف میں آپ کا گھر ہو، نعوذ باللہ کوئی آئے آپ کے گھر کے اوپر حملہ کرے، آپ کو ڈرائے دھمکائے اور اس کے بعد کہے تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، اے ظلم نہیں ہے؟ اس ظلم و بربریت کو ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی عنوان ہمارے سامنے ہو کہ بھئی اس ظلم کا مقابلہ کیسے ہوگا، چونکہ ظاہر ہے جو ظلم کرنے والی پارٹی ہے وہ صہیونسٹ ہے، اور جو زائونسٹ یا صہیونی پارٹی ہے اس کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے، حتیٰ اس کے بننے کے اندر انگریز تھا، انگریز سلطنت موجود تھی، انگلستان، اور آج بھی جگہ جگہ ثابت شدہ ہے بلا کسی تردید کے، بلا کسی جھجک کے، کہ صرف امریکہ ہے جو اس صہیونی نظام کے پیچھے ہے. حتیٰ یورپ بھی اب اس کو اون نہیں کرتا، یورپ بھی صراحت کے ساتھ اس کا انکار کر دیتا ہے، صرف ایک امریکی نظام ہے. آخری قراردادیں جو اقوام متحدہ میں اس بربریت کے بعد ہوئی، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، ایک دن میں 60 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے. آخری اس سلسلے میں جب بحث اقوام متحدہ میں ہوئی تو ایک کویت نے قرارداد پیش کی جس کو سارے ممالک ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ایک امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. پھر امریکہ ایک قرارداد پیش کرتا ہے، اور اقوام متحدہ کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہوگا سلامتی کونسل کی تاریخ میں کہ جس ملک نے قرارداد پیش کی واحد ووٹ اسی ملک کا تھا، ایک بھی ملک نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ امریکہ کی قرارداد تھی جو اسرائیل کی حمایت میں لائے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بین اقوامی نظر کہاں پر ہے، بین اقوامی اوپینین کہاں پر ہے. یہ کس پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پلیٹ فارم ہے اقوام متحدہ. کیا یہ عدل پہ مبنی ہے؟ نہیں، ہم جانتے ہیں ظلم کے اوپر مبنی ہے. ہم جانتے ہیں اس کے اندر بڑی طاقتوں کے مفادات پورے کیے جاتے ہیں، عوام کی رائے کا اس کے اندر کوئی زیادہ دخل نہیں ہے. حتیٰ اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ دنیا قبول کرتی ہے کہ ایسا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کو کس طریقے سے لے کے جانا چاہیے؟ تو شروع میں جب فلسطین کا معاملہ ہوا تو اس کو ایک قومی پس منظر کے اندر پیش کیا گیا، ایک اسلامی رنگ بھی دیا گیا، لیکن معمولاً عرب یہ سمجھتے تھے، فلسطینی بھی حتیٰ اور دوسرے عرب ممالک میں رہنے والے، وہ یہ کہ یہ ایک عرب کاز کے طور پر اگر اٹھایا جائے گا تو یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا اس کے مقابلے میں کہ ہم اس کو مذہبی بنیادوں پر اٹھائیں. آپ کو پتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے جرمنی میں یہودیوں کے اوپر نازیوں کے ذریعے سے، جرمن حکومت نازی حکومت کے ذریعے سے جس کے لیڈ پرسن ہٹلر تھا، یہودیوں پہ ظلم ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہ یہودیوں پر ظلم ہوا ہے انہوں نے اسرائیل کو ایجاد کرنے کی کوشش کی تھی. جب عربوں کے اوپر ظلم ہوا تو انہوں نے یوں سمجھا کہ اگر ہم اس کو عرب کوز کے اندر رکھیں گے، عرب قوم پرستی کے نام پر اس مسئلے کو اٹھائیں گے تو شاید زیادہ فائدہ مند ہوگا. عربوں کے اندر لیڈر بھی اسی ٹائپ کے لوگ تھے جن کا دین اسلام سے کوئی زیادہ تعلق واسطہ نہیں تھا. اس زمانے میں بھی جو پاکستان کے جیسے ملکوں کے مسلمان تھے، جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ظاہر ہے کہ یہ لوگ فلسطین کے معاملے کو عرب قوم پرستی کے اندر نہیں دیکھ رہے تھے، یہ لوگ فلسطین کے معاملے کو قبلہ اول کے طور پر دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کے معاملے کے طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن خود فلسطین اس مسئلے کو ایسے نہیں اٹھاتے تھے. وہ زیادہ تر اس کو عرب معاملے کے طور پر دیکھتے تھے. اور مصر کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، سوشلسٹ گورنمنٹس بنی، جمال عبد الناصر وغیرہ، وہ سب لوگ اس کو اس طریقے سے پیش کرتے تھے، لیکن یہ طریقہ ناکام ہوا. جتنے عرصے بھی یہ معاملہ عرب قوم پرستی کے دائرے کے اندر پیش کیا گیا، مسلسل عربوں کو شکست ہوئی، مسلسل ناکامی ہوئی. اچھا، بدقسمتی یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قوموں کے اوپر مصنوعی لیڈر بنانا کتنا آسان ہے. خود پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کے سامنے 5 پولیٹیکل لیڈرز ہوں تو گارنٹی سے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم 4 تو بٹھائے ہوئے ہی ہوں گے. شاید قسمت نکلی تو ایک آدمی شاید کوئی صحیح لیڈر ہوگا، ورنہ 4 بٹھائے ہوئے یقیناً ہوں گے. فلسطینیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. وہ صہیونی نظام سے لڑ رہے تھے اور جو لوگ اس لڑائی کو لے کے چل رہے تھے وہ یاسر عرفات جیسے لوگ تھے جن کا خود نہیں معلوم کہ وہ کن مفادات کے لیے اس کام کو انجام دے رہے تھے. لیکن بہت بڑی تبدیلی انقلاب اسلامی کے بعد رونما ہوئی. 1979 میں جب انقلاب اسلامی رونما ہوا، بلکہ اس سے کافی پہلے، امام خمینی نے اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے بولنا شروع کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ امام خمینی نے فلسطین کے معاملے کے اوپر جو پہلی تقریریں کیں وہ تقریباً 60 کی دہائی میں تھیں. 60s میں امام خمینی نے فلسطین کے معاملے پر پہلی مرتبہ تقریریں کرنا شروع کی تھیں. اچھا، اس معاملے پر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا تھا، شاید اسرائیلی بھی یہ سوچتے تھے، کہ چونکہ آیت اللہ ایران کے بادشاہ سے لڑ رہے ہیں اور بادشاہ کے تعلقات امریکہ کی وجہ سے اسرائیل سے اچھے ہیں، لہذا آیت اللہ اسرائیل کے خلاف ہیں. ممکن ہے اس زمانے میں لوگوں نے یہ انالیسس کیا ہو کہ بھئی آیت اللہ خمینی جو ہیں وہ بادشاہ کے خلاف محض آرائی کر رہے ہیں اور بادشاہ کے اسرائیل سے تعلقات بہت اچھے تھے امریکہ کی وجہ سے، تو اس خاطر آیت اللہ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بیانات دیتے ہیں. لیکن جب انقلاب اسلامی رونما ہوا اور امام خمینی نے اس حکومت کو تشکیل دیا، اس کے بعد انہوں نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ فلسطین کا آزاد کرنا ہمارے اہم ترین اہداف میں سے ایک ہدف ہے. مجھے تقریباً یقین ہے کہ بہت کم لوگ اس بات کو سوچ پاتے ہوں کہ آیت اللہ خمینی اس کے اوپر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگوں نے سوچا ہو کہ آیت اللہ اپنی قوم کو ایک ایسا ٹارگٹ دینا چاہتے ہوں گے کہ جس کو پورا کرنے میں سالوں لگ جائیں، تاکہ قوم کے اندر ایک انقلابی روح جاگی رہے. ممکن ہے کسی نے ایسا سوچا ہو، لیکن ہم بعد کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ نہیں، امام خمینی کا ہدف کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنا نہیں تھا. امام خمینی شاید اس کو کسی اور پیرائے میں دیکھ رہے تھے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم فلسطین کے معاملے کے ایک اور پہلو کی طرف توجہ دیں. بس فلسطین کا معاملہ اٹھانے والوں نے عرب قوم پرستی کے طور پر اٹھایا تھا، لیکن 60 کی دہائی سے جب امام خمینی نے اس کو اٹھانا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ وہ قوم پرستی کے نام پہ نہیں ہو سکتا تھا. ایرانی عرب ہیں ہی نہیں، ایرانیوں کی کوئی بارڈر بھی فلسطین سے نہیں ملتی. ظاہری طور پر آیت اللہ خمینی کا، امام خمینی کا کوئی تعلق فلسطین کے معاملے سے براہ راست قومی سطح کے اوپر نہیں بنتا تھا. صرف دو عناوین سمجھ میں آتے تھے. ایک عنوان یہ سمجھ میں آتا تھا کہ چونکہ امام خمینی اسلام کے لیڈر ہیں، اسلام کو نظریے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں حکومت کے اندر، تو ظاہر ہے کہ ان کو فلسطین کا نام لینا پڑے گا، چونکہ وہ مسلمانوں کا معاملہ ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو دیکھتے ہوئے من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم، جو مسلمان ہو مسلمان کے کاموں پہ توجہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے، تو شاید لوگوں نے سوچا کہ اس وجہ سے امام خمینی اتنا اصرار کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ اصرار ان کا دوسری جگہوں پر جو مسلمان ہونے کے ناطے حمایت کرنا تھا اس سے کہیں زیادہ تھا. معاملہ صرف اتنا نہیں تھا کہ چند مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے اور امام خمینی ان چند مسلمانوں کی تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں، نہیں، انہوں نے پریسائسلی فلسطین کا نام لیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ بیت المقدس کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، ہم اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا اور انسان کے ذہن میں سوالات ابھرتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا. الحمدللہ ان کی بات پر روز قدس کا معاملہ شروع ہو گیا. جمعۃ الوداع کے دن مسلمانوں نے فلسطین کی حمایت کے لیے میدان میں آنا شروع کیا. جو مسئلہ تقریباً دب گیا تھا، ختم ہو سکتا تھا، وہ مسئلہ دوبارہ زندہ ہو گیا. اور اس میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ 1980 کی دہائی میں آئی. 1980 کی دہائی میں جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ لبنان میں حزب اللہ کا بننا تھا. شاید حزب اللہ لبنان کا یا لبنان کا فلسطین کے مسئلے سے براہ راست تعلق نہ بنتا اگر اسرائیلی ایک حماقت نہ کرتے. اسرائیلیوں نے ایک بہت بڑی حماقت کی. انہوں نے فلسطینیوں کو ان کے وطن سے نکالا اور ان کو نکال کر جب مختلف ملکوں میں دھکیلا تو ایک ملک لبنان بھی تھا، لبنان میں بھی دھکیل دیا. لبنان میں یہ جو فلسطینی رکے ان کی طرف سے کچھ کارروائی ہوئی ان کے اوپر، صہیونیوں نے وہاں پر بھی جا کے ظلم کیا. اگر آپ میں سے بعض کے ذہن میں ہو جو ہماری جیسی عمر کے ہوں تو 80 کی دہائی کی ابتدا میں صابرہ اور شتیلہ نامی دو فلسطینی کیمپوں پر قتل عام کیا گیا تھا. ایک دن میں کئی ہزار لوگوں کو گھروں میں گھس کے مارا گیا تھا. صابرہ اور شتیلہ یہ دو کیمپ تھے جہاں پر یہ کوہرام بپا ہوا تھا. تو وہ جو فلسطینی آبادی لبنان کے اندر تھی ظاہر ہے اس کے اندر بہت اضطراب ہوا. پھر صہیونیوں نے حتیٰ ان فلسطینیوں پہ بھی ظلم کیا جو لبنان کے اندر تھے. جب وہ لبنان کے اندر گھسے ان فلسطینیوں کو مارنے کے لیے تو انہوں نے لبنان کی زمین پہ قبضہ کیا. اب جو لبنان کی زمین پہ قبضہ کیا تو یہ وہ زمین تھی جو تاریخی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے شیعہ آبادی کی زمین تھی. یہاں سے اسرائیلیوں کا پہلا واسطہ، براہ راست واسطہ شیعوں سے پڑا. اور یہاں پر پھر ڈاکٹر چمران جیسے لوگ لبنان گئے، امام موسیٰ صدر جیسے علماء اور ان کے شاگردین، ان کے جو شاگرد بعد میں آئے، انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی جس کو ہم حزب اللہ لبنان تعبیر کرتے ہیں. حزب اللہ لبنان نے بہت تیزی سے اپنے کام کو انجام دیا. کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ بھی اتنی دیندار تنظیم کی صورت میں نہیں ابھری تھی. اس سے پہلے کئی اور تنظیمیں بنی تھیں لبنان کے اندر، لیکن وہ دینداری میں اتنے آگے نہیں تھی. اس کی ماڈیفائڈ فارم، زیادہ نکھری ہوئی دیندار فارم حزب اللہ بنی. اور جب حزب اللہ بنی اور اس نے دینی بنیادوں پہ مقابلہ شروع کیا تو فلسطین کے معاملے میں 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. یعنی اس ٹرننگ پوائنٹ میں فلسطینیوں نے ایک بات دیکھی کہ ہم نے 40 سال تک عرب قوم پرستی کے نام پر، اقوام متحدہ کے ذریعے سے، عرب حکومتوں کے ذریعے سے اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور ہم ناکام رہے. اور چھوٹا سا ایک گروپ، اس زمانے میں حزب اللہ 400-500 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، چھوٹا سا ایک گروپ بنا، اس نے اقوام متحدہ پہ انحصار نہیں کیا، دنیا کی کسی حکومت پہ انحصار نہیں کیا، انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا، سچے جہاد کا. ایک وہ مصنوعی جہاد تھا جس کا یاسر عرفات نام لے رہا تھا، ایک وہ مصنوعی مقابلہ تھا جس کا یاسر عرفات ذکر کیا کرتا تھا، یا پی ایل او یا فتح جس کو تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن حزب اللہ نے واقعی جہاد کیا جو دینی بنیادوں پہ تھا، اپنے دفاع کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر عزت اور غیرت کی بنیاد پر، نہ دوسروں کے سہارے پر بلکہ اپنے بلبوتے پر. خدا متعال نے نصرت نصیب فرمائی، فتح ہوئی، اور لبنان، جنوبی لبنان سے اسرائیل کو باہر نکلنا پڑا. میرا خیال میں پہلا اسپارک فلسطینیوں کے اندر دینی بنیاد پہ لڑنے کا یہاں سے آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم 100 سال بھی لڑتے رہے تو ہارتے رہیں گے، اور یہ گروپ چند سالوں میں ہم سے آگے چلا گیا. اور وہ کمی کیا تھی؟ تو میں جو اب تک سمجھ پاتا ہوں، اور یہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ کمی سید الشہداء کی فکر تھی. سب کچھ تھا ان کے پاس، قرآن کی تعلیمات بھی بیان کرتے تھے، جہاد کے بارے میں بھی کہتے تھے مسلمان مظلوم ہیں، عرب قوم پرستی سب کچھ بولتے تھے، لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں تھی وہ ایسی امام کی شخصیت جس نے خود میدان جنگ میں جان دی ہو، جس نے خود یہودیوں کا اور صہیونیوں کا مقابلہ کیا ہو. اور یہ جو شخصیتیں تھیں یہ امیر المومنین اور سید الشہداء کی صورت میں تھیں. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو حزب اللہ لبنان کے پاس تھا. تو اب اہل بیت کی تعلیمات، قرآن، نبی اور اہل بیت کی تعلیمات جو حزب اللہ کے پاس تھیں، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ حکومتوں کے ساتھ ساز باز گٹھ جوڑ فلسطینیوں کے پاس تھیں، دونوں کا مقابلہ سامنے آ گیا. جب یہ مقابلہ سامنے آیا تو فلسطین کے اندر اچانک ایک فکر ابھی کہ ہمیں بھی دینی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا، اور نہ ایسے دین کی بنیاد پر جس کے اندر ظلم کے مقابلے کی طاقت نہ ہو، ایسا دین کہ جو شہادت دیتا ہو، ایسا دین جو ظالم سے لڑنا سکھاتا ہو، جو امیر المومنین کی نصیحتیں، وصیتیں میں نے اور آپ نے گزشتہ چند دنوں کے اندر شہادت کے موقع پر یقیناً مجالس کے اندر سنی ہوں گی، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی سید الشہداء. فلسطینیوں کے اندر جو ایک زمانے میں ناسبی مشہور تھے، مشہور تھا کہ فلسطینی ناسبی ہیں، اہل بیت کو پسند نہیں کرتے، نعوذ باللہ تعالیٰ شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ سب فکریں آنا شروع ہوئیں کہ نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے. اور انہوں نے الحمدللہ رب العالمین ان باتوں کو سمجھنا شروع کیا، اور نئے گروپس بننا شروع ہو گئے کہ جو دینی بنیاد پر اور اس قسم کے دین کی بنیاد پر لڑنا چاہتے تھے. الحمدللہ رب العالمین اس زمانے سے دو بڑی تبدیلیاں آ گئیں. ایک تو یہ کہ فلسطینیوں کے اندر مقابلہ کرنے کا رجحان بننا شروع ہو گیا کہ نہیں ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور عوامی مقابلہ کرنا ہے. یہ چیز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے چاہنے والے ایرانی دوستوں سے سیکھی کہ کس طریقے سے پبلک کو موبلائز کر کے آپ ایک ظالم طاقتور کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ایک نئی تحریک شروع ہوئی فلسطین کی تاریخ میں، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، جس کو انتفاضہ تعبیر کیا گیا. انتفاضہ یعنی نہضت، لوگوں کا مقابلہ کرنا ظلم کے خلاف. ایک طرف سے انتفاضہ اٹھی، اور دوسری طرف سے سیاسی نظام کے طور پر دینی سیاسی نظام کو لے کر حماس جیسی تنظیمیں سامنے آئیں. الحمدللہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس سے پہلے عرب نہیں بتا پا رہے تھے کہ دنیا کیوں ہمارا ساتھ دے. اس کے بعد دنیا کو سمجھ میں آیا کہ ان کو مظلوم کا ساتھ دینا پڑے گا. اب بنیاد میں ایک اصالت آئی تھی، اور اس اصالت کے نتیجے میں آج ہم کہہ سکتے ہیں 30 سال کی مدت میں سیناریو بالکل تبدیل ہو گیا. یہ تو میں نے آپ کو واقعات سنائے کہ مثلا حتی اقوام متحدہ کے اندر یہود صہیونی اکیلے رہ گئے، امریکی اکیلے رہ گئے، فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے سب کھڑے ہو گئے. 30 سال پہلے ایسا نہیں تھا. 30 سال پہلے تو دنیا اس ٹرانس میں تھی کہ چونکہ یہودیوں پہ ظلم ہوا ہے لہذا ان کا ساتھ دینا ہوگا. لیکن اس 30 سال میں حتیٰ جو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا، وہ خود کہنے لگے کہ بھائی اگر ان کے اوپر ظلم ہوا بھی ہے تو اب یہ ظالم ہے، اب مظلوم نہیں ہے. بہت خوبصورت ایک اور شاید آپ نے کلپ دیکھا ہو کہ جس کے اندر ایک یہودی پروفیسر جس کے والد بھی نازی کیمپس کے اندر مارے گئے، والدہ بھی نازی کیمپس کے اندر ماری گئیں، اس کے باپ کے سارے رشتے دار نازی کیمپس کے اندر مارے گئے، وہ ایک جگہ تقریر کرتا ہے اور فلسطینیوں کا ساتھ دیتا، یہودی پروفیسر. تو وہاں جو یہودی جماعت ہے، صہیونی جماعت ہے، وہ انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا کہ بھائی آپ کیوں فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا باپ جس فکر کے اوپر کام کرتے ہوئے مرا اور میری ماں جس چیز کے اوپر مری، اس نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے فلسطینیوں کا ساتھ دینا پڑے گا. یہ آج کی دنیا کی حقیقت ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آج بہت خوبصورت ایک دور آیا ہے فلسطین کے معاملے کے اندر. دنیا کے سامنے حقائق برملا ہونا شروع ہوئے، لوگوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ جو امام خمینی نے اتنا اصرار کیا تھا، اس اصرار کے پیچھے حقانیت کیا تھی؟ معاملہ صرف زمین کا ہے؟ معاملہ ایک قوم کا ہے؟ تو امام خمینی نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ زمین و قوم کا نہیں ہے، معاملہ تین سطح کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ امام خمینی بیان کرنا چاہتے ہیں. چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک معاملہ ہے اس زمین کی معنوی حیثیت کا. اس زمین، یہ جو فلسطین کی زمین ہے، اگر ہم کہیں کہ تاریخ بشریت میں سب سے پہلے آباد ہونے والی زمینوں میں سے یہ زمین ہے تو ہم نے کوئی مبالغہ نہیں کیا. یہ زمین سب سے پہلے آباد ہونے والی زمینوں میں ہے. آیا خدا متعال نے اپنے ادیان کے اندر اس زمین کو کسی خاص نظر سے دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے. اگر اس زمین میں کچھ نہ ہو تو قبلہ اول یہاں کیوں ہے؟ یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اور میں 25 ذیقات کو جب ایک روایت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یوم دہد ارض، زمین کے پھیلنے کا دن، اور بتایا جاتا ہے کہ کعبہ کے نیچے سے زمین پھیلی، تو ہمیں اور آپ کو فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ یہاں بنایا تھا، کوئی تو وجہ ہوگی. تو میں پوچھوں گا کہ بھئی یہ جو قبلہ اول بنا، یہ انسانوں کے انتخاب پہ بنا تھا یا خدا کے انتخاب پہ بنا تھا؟ اگر انسانوں کے انتخاب پہ بنتا، جیسے کوئی کہے بھئی پاکستان کس نے بنایا، تو کوئی خدائی انتخاب نہیں تھا. ہاں، یہاں پہ رہنے والے مسلمان تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے. لوگوں کی خواہش تھی، خدائی انتخاب نہیں تھا. لیکن کیا قبلہ اول بھی ایسا ہی ہے؟ قبلہ اول انسانوں کا انتخاب نہیں ہے، یہ خدائی انتخاب تھا کہ وہاں پہ قبلہ ہو. اچھا، اب جب کہ قبلہ دوم خانہ کعبہ ہو گیا، تو کیا اس قبلہ اول کا مقام، معنوی مقام، تاریخی مقام ختم ہو گیا؟ خدا تعالیٰ فرمایا تاریخی مقام تو ویسے بھی ختم نہیں ہوتا ہے، تاریخ تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، معنوی مقام بھی ختم نہیں ہوا. وہ کیسے؟ سورہ اسراء، واقعی معراج. خدا متعال نے کیوں ایسا کیا کہ نبی خدا کی معراج کو اس زمین سے قرار دیا؟ اچھا، اگر قرآن کی کوئی آئے کریمہ نہ ہوتی تو شاید میرے جیسا گفتگو کرنے والا سوچتا کہ خدا کی کوئی مصلحت ہوگی جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ممکن میں یہ سوچتا. لیکن خدا متعال فرماتا ہے نہیں، اس زمین کا مجھ سے تو تعلق ہے، تم لوگوں سے بھی تعلق ہے. وہ کیا تعلق ہے؟ فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو مبارک قرار دیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. خدا متعال فرماتا ہے یہ وہ زمین جس کو ہم نے مبارک کیا ہے. خدا اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے ہم نے مبارک کیا ہے، نہ کہ انسانوں کا انتخاب ہے. انسانوں کا کوئی انتخاب نہیں ہے، خدا نے اس کو مبارک کیا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے امام خمینی کا فلسطین کے اوپر اصرار کرنا، عرب قوم پرستی کے تحت تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے، امام خمینی کی کوئی ذات عرب نہیں ہے اس اعتبار سے. دوسری بات یہ کہ وہ اسلامسٹ ہیں، مسلمانوں کے عالم ہیں، ان کا عربوں سے کیا تعلق عرب قوم پرستی سے؟ ان کا ایرانی قوم پرستی سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا. بنیادی طور پہ ان کا تعلق ہندوستان سے بنے گا. اگر اس پروپیگنڈا کو بھی دیکھیں جو شاہ ایران ان کے خلاف کرتا تھا، تو وہ ان کو کہتا تھا آیت اللہ ہندی، یہ ہندوستان کا آیت اللہ ہے. تو ان کا تعلق تو ایرانی قوم پرستی سے بھی نہیں بنتا ہے. اور میں عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام خمینی جو فارسی بولتے تھے وہ عام ایرانیوں کی فارسی نہیں تھی، ایکسنٹ میں ان کا ایکسنٹ ایرانی ایکسنٹ نہیں تھا. اور ایرانی اتنا قوم پرستی کے اوپر مرتے ہیں، وہ ان کو لیڈر مانتے تھے. بالکل ایسے ہی جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ مثلا کراچی کا کوئی لیڈر بنے جس کی اردو بھی اچھی نہ ہو، تو کراچی والے بڑے اپنے اردو کے اوپر فخر کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ قبول نہیں کرتے کہ بھائی کوئی اور آئے گا ہمیں لیڈ کرے گا جس کو ہماری زبان بھی بولنی نہ آتی ہو. ایرانی اس سے بدتر تھے، لیکن انہوں نے امام خمینی کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کیا، جن کا ایکسنٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ نزدیک تھے افغانی ایکسنٹ سے، انہوں نے ایکسپٹ کیا. بس امام خمینی کا کوئی تعلق قوم پرستی سے نہیں تھا، ان کا تعلق کس سے تھا؟ ان کا تعلق اسلام سے تھا. انہوں نے ایک مانوی بنیاد کو دیکھا کہ کیوں صہیونی ریاست فلسطین میں ہی بننا چاہتی ہے. اب اگر میں آپ کو لے کر اس کے پیچھے چلنا شروع کروں تو پھر مجھے اور آپ کو بہت پیچھے جانا پڑتا ہے. پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جب خدا متعال نے اپنے ایک نبی کو وہ حکومت دی جس کا زمین پہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکے گا. ایک نبی کو خدا متعال نے ایسی حکومت دی جس کو خود فرماتا ہے ایسی حکومت ہم نے کسی کو نہیں دی. اس نبی نے اپنا دار الخلافہ کیپٹل اس زمین کو بنایا تھا. حضرت سلیمان کیوں ایسا ہوا؟ کیوں خدا متعال کے نظام میں اس زمین کی ایک حیثیت ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا کیا یہ چیزیں راز ہیں کہ خدا کے نظام میں اس زمین کی حیثیت ہے؟ نہیں, سب کو معلوم ہے. تو جب صہیونی ریاست بننے کے لیے زمین کا انتخاب ہو رہا ہوگا تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ مسلمانوں کی اللہ کے نظام میں اس زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اچھی طرح پتا تھا, اسی لیے انتخاب کیا تھا, اسی لیے انتخاب کیا تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اس زمین کے اوپر قبضہ کر لیا تو خواہ نہ خواہ ہم نے اللہ کی دیوی کچھ برکتوں سے انسانیت کو محروم کر لیا. ہم نے گمراہی کا ایک نیا چیپٹر شروع کر دیا, اور یہ وہ کام تھا جو برسوں سے مختلف طاقتوں کے ذریعے سے انجام پایا جا رہا تھا. امام خمینی نے مجھے لگتا ہے کہ ایک اس بنیاد پہ درک کیا کہ اس زمین کا آزاد ہونا ضروری ہے. اس معنوی بنیاد میں اگر تھوڑا سا میں اور اضافہ کرتا چلوں اور وقت کے امام کی تشریف آوری کو بھی اس کے اندر دیکھوں, درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر. محمد محمد, جو بھی امام کی تشریف آوری کے موقع پر واقعات ہوں گے اللہ جانتا ہے ان کی تفصیلات کیا ہوں گی, لیکن مجموعی نقشہ 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے. جس کسی نے بھی امام کی تشریف آوری کے بارے میں چند کتابوں کا مطالعہ کیا ہو, دو تین کتابوں کا, اس کے سامنے نقشہ موجود ہے. امام مکہ میں تشریف لائیں گے, اعلان مکہ میں ہوگا, پھر کوفہ کی طرف جائیں گے, کوفہ میں سفیانی کو شکست دیں گے, اس کے بعد بیت المقدس جائیں گے جہاں پر یہودیوں کو شکست دیں گے. سنی, شیعہ, دیوبندی, وہابی, بریلوی, کوئی مسلک ہے جو اس روٹ کا انکار کر سکے؟ نہیں کر سکا. روٹ یہی ہے, راستہ یہی ہے. کیوں؟ اس وقت کوئی صہیونی ریاست وہاں پہ نہیں بنی تھی. صہیونی ریاست بنی ہے ابھی 1948 میں, کوئی صہیونی ریاست نہیں تھی. اور جب وہاں پہ کوئی روایت پڑھتا نا آج سے 100 سوا 100 سال پہلے کہ امام جائیں گے یہودیوں سے لڑنے کے لیے, وہاں یہودی 2% بھی نہیں تھے. تو یہ روایت 125 سال پہلے تک بھی معما میں سے ایک تھی کہ امام وہاں یہودیوں سے لڑنے جائیں گے کیوں, وہاں کوئی یہودی ہے ہی نہیں. یہ 125 سال میں سب کچھ ہوا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل کے اندر مجھے جہاں تک یاد آتا ہے آیت نمبر 100 میں خدا نے متعلق فرماتا ہے ہم تم سب کو سمیٹ کر ایک جگہ واپس لائیں گے آخری وقت میں. نہیں معلوم یہی وہ تھا یا کچھ اور تھا. امام کی تشریف آوری ہوگی, امام وہاں جائیں گے صہیونیوں سے یا یہودیوں سے لڑیں گے, ان کو شکست فاش دیں گے, اس کے بعد سب سے بڑے دشمن یعنی دجال سے عالمی جنگ کا آغاز ہوگا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, امام بیت المقدس کیوں جائیں گے؟ کیا امام کا جانا, جنگ کرنا باطل کے سوا کسی اور چیز کی خاطر, لڑنے کی خاطر ہو سکتا ہے؟ امام حق اور باطل کی جنگ کا آخری مارکہ ہے. محض حق لے کر آئیں گے, باطل کو نہیں چھوڑیں گے, جہاں کہیں بھی ہوگا ختم کر دیں گے, تباہ برباد کر دیں گے. جو امام صرف باطل سے لڑنے آئیں گے, یملؤ الارض قسطاً وعدلا کما ملأ ظلماً وجورا, ظلم سے صرف لڑنے کے لیے آئیں گے. اگر وہ کوفہ جائیں گے تو کسی وجہ سے جائیں گے, اگر وہ بیت المقدس جائیں گے تو کسی وجہ سے جائیں گے. اور یہ سب ان لوگوں کے پاس موجود تھا, ہمارے پاس بھی, ان کے پاس بھی. یہ بڑی خوبصورت داستان ہے کہ مثلا جب امیر المومنین جنگ خیبر کے لیے پہنچے تو وہاں کے یہودی پہلوانوں کو کس نے بتایا کہ تمہاری شکست حیدر اور اولاد حیدر کے ہاتھوں ہے؟ مرحب بقول مرحب کے بیان کیے کہ اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا کہ حیدر تمہیں مارے گا، اولاد حیدر تم لوگوں کو شکست دے دے گی، کس نے بتایا ان لوگوں کو؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ صرف ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کتابوں کے اندر موجود رہا ہے، اس سے پہلے بھی قوموں کے اندر موجود رہا ہے. لہذا مثلا حضرت ابو طالب کو شام کے اندر وہ راہب اطلاع دیتا ہے کہ آپ کے بھتیجے کے مخالفین یہاں پر بہت زیادہ ہیں، یہاں زیادہ دیر مت رکھیے گا. اس راہب نے کیسے پہچان لیا کہ یہ نبی ہیں؟ نہ صرف پہچان لیا کہ یہ نبی ہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے مخالفین کون کون ہیں اور وہ مخالفین کہاں کہاں رہ رہے ہیں. میں صرف ایک بات پوچھوں گا، جب امام خمینی نے یہ اپنا فتویٰ دیا ہوگا روز قدس کا، ان کے ذہن میں یہ سب کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے وہ دوست ناانصافی کر رہے ہیں ہمارے خیال میں، جو کبھی کبھی آ کر جذبات میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ صرف قدس پر ہی کیوں بات کرتے ہیں، یمن پہ کیوں نہیں بات کرتے، بحرین پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ قطعاً بات ہونی چاہیے. اور کون عقل مند ایسا ہوگا کہ یمن اور بحرین کو نظر انداز کر سکے گا، یا مثلا افغانستان اور ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر جو ظلم ہوا اس کو نظر انداز کرے گا؟ لیکن سوال اس میں یہ، کیا زمینیں اہمیت کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں؟ کیا تاریخی وقائع، واقعات، اہل بیت کی روایات، آگے کے حالات، ان کو میں اپنی مرضی سے لکھوں گا؟ یہ کہ امام تشریف لائیں گے بیت المقدس جائیں گے، یہ کیا میں اپنی مرضی سے لکھوں گا؟ یہ میں طے کر رہا ہوں؟ حتیٰ امام خمینی نے طے کیا ہے کیا کہ وہ وہاں جائیں گے؟ نعوذ باللہ تعالی، یہ خدا کا اذن ہے، خدا کا دین ہے، اللہ کے نبی نے اطلاع دی ہے. یہ کہ خدا نے متعال فرماتا ہے بارکنا حولہ قرآن کریم، یہ ہماری مرضی سے طے ہوگا؟ نہیں، ہماری مرضی سے طے نہیں ہوگا. یہ سب خدا کا دین ہے جو ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ بھائی کون سی زمین زیادہ اہم ہے. مسلمان کا خون، مسلمان کیا اسلام، اسلام سے بڑھ کر انسان کا بھی کہیں خون بہے محترم ہے. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، خدا متعال عمومیت کے ساتھ بیان کرتا ہے جو کہیں بھی مارا جائے خدا اس کے ولی اور سرپرست کو ایک طاقت دے گا کہ اپنے لیے خون خواہی کرے، اس مظلوم کے خون کا بدلہ لے. تو چاہے بحرین کا مسلمان، بحرین کا اہل بیت کا چاہنے والا ہو، یمن کا ہو، یا حتیٰ مثلا برما میانمار کا آدمی ہو، یا بنگلہ دیش کا کوئی ہو، یہ سب محترم خون ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی دنیا کی زمین، حتیٰ مثلا جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں، شرافت میں، تقدس میں، تبرک میں، بیت المقدس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، ہم نے نہیں بنائی ہے، خدا نے دی ہے. اللہ کے نبی اور آئمہ اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین نے اس کو بیان کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور فلسطینیوں سے بھی ایک قوم ہونے کے ناطے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج اگر فلسطینی کہیں بھائی ہمارا معاملہ حل ہو گیا صہیونیوں کے ساتھ، ہم نے معاہدہ کر لیا، میں بھول جاؤں. اگر فلسطینیوں کا معاہدہ ہو گیا مثلا صہیونیوں کے ساتھ، تو پھر ہم ساری باتیں بھول جائیں گے، امام جائیں گے بیت المقدس لڑیں گے، کہیں گے اب تو معاملہ ختم ہو گیا چونکہ وہاں معاہدہ ہو گیا. نعوذ باللہ تعالی، ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، سب چیزیں کچھ اور ہیں. البتہ یہ کہ وہ معاہدے بھی نہیں ہوئے اور نہ ہو پائیں گے، چونکہ اگر وہ معاہدے ہو گئے تو پھر صہیونی ریاست باقی بھی نہیں رہے گی، ان کو معلوم ہے یہ بات. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا نظام ہے، اس نظام کی بنیاد صرف قوم پرستیاں نہیں ہیں، زمین کے ٹکڑے بھی نہیں ہیں، یہاں پر ایک الہی بنیاد ہے جو امام خمینی جیسے کے سامنے تھی. تو ایک مانوی حیثیت تھی امام خمینی جیسے کے سامنے کہ بھائی جانتے ہیں یہ زمین کون سی زمین ہے، قرآن نے اس کو کس عنوان سے ذکر کیا ہے، انبیاء نے کیوں اس کا انتخاب کیا ہے، کیوں آنے والے امام اس جگہ کے اوپر آنا چاہتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں. دوسرا معاملہ ہے اس علاقے کے اندر ہونے والے انسانی ظلم کا. آپ اور میں ایک بات اصول کے طور پہ جانتے ہیں، خدا ظلم پسند نہیں کرتا. جہاں کہیں ظلم ہو اور ہم ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، دین خدا پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے، امام پسند نہیں فرماتے، لہذا اپنے آنے بعد میں آنے والے آئمہ کو وصیت فرمائے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، نہیں پسند کرتے کہ ظلم پہ خاموش رہیں. آپ نے خطبہ شخشقیہ کے اندر مولا امین المومنین کا بیان دیکھا ہوگا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. امام کا بیان اس الہی نظام کا حصہ ہے، ظلم ہو اور جواب میں کوئی ظالم کو نہ للکارے، فرمایا پھر انتظار کرو، یہ ظلم تمہارے اوپر بھی آئے گا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر ہم نے 50 سال پہلے اس ظالم کو للکار لیا ہوتا، اب میں ایک بات کہوں گا شاید کسی کو عجیب سے لگے، کراچی میں وہ نہ ہوتا جو 30 سال میں ہوا، نہ ہوتا. اسلام کے اندر جو 30-40 سال میں تباہیاں ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی اگر ہم نے 50 سال پہلے صہیونیت کو للکار لیا ہوتا. کاش کوئی مورخ آئے کہ صہیونیوں کے عالم اسلام میں جو اثرات رہے ان کا مطالعہ کرے، انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے. اصل صہیونی ریاست اور آل سعود نے مل کر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے وہ کیا کیا ہے اللہ جانتا ہے. اس کو کتنے لاکھ انسانوں کا خون ان کی گردن اور ہاتھوں پر ہے اس کو اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے. اس کو یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر ہم نے 50 سال پہلے صہیونیوں کو للکار لیا ہوتا اور آج کی پوزیشن میں ہوتے نا، یہ IS نہیں بننی تھی، قطعاً نہیں بنا سکتے تھے یہ لوگ. بہت سارے ستم، بہت زیادہ ظلم اور بربریتیں جو ہوئی ہیں نہیں ہوتی اگر مسلمان ہوشیار ہوتے، اور ظلم کی کہانی یہی ہے. اگر آپ نہیں بولیں گے وہ ظلم آپ کے گھر پہ آئے گا. الحمدللہ رب العالمین 30-40 سال پہلے امام خمینی جیسی شخصیت آئی، اس نے کم سے کم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر اس ظلم کو اس کے گھر میں محدود کر دیا، ورنہ آپ یقین فرمائیے اس وقت جو سیناریو تھا 40-50 سال پہلے وہ یہ تھا، کوئی عرب ملک باقی نہیں رہنا تھا، کوئی عرب ملک باقی نہیں رہنا تھا. پھر پاکستان بچتا یا نہیں بچتا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ وہ کہتے تھے بالکل صاف صاف کہ بھائی 1947 میں ایک ملک بنا اسلام کے نام پر، 1948 میں ایک ملک بنا ہے صہیونیت کے نام پر، ایک رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے. وہ اس طرح باتیں کرتے تھے، کہتے تھے پاکستان ایٹمی انرجی حاصل کرے، ہم مسلمان ملک کو ایٹمی انرجی لینے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے مسائل تھے. بحمد اللہ یہ جو ایران نے امام خمینی کی قیادت میں صہیونیوں کے خلاف کارروائی شروع کی، بعد میں حزب اللہ بنی، پھر حماس بھی میدان کے اندر آئے، آج تو وہ ہر طرف سے محاصرے میں ہیں. الحمدللہ رب العالمین پورے اس 100 سال کی سازش کے دوران جتنا آج صہیونی ریاست کمزور ہے، اتنی کمزور 100 سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی. اگر اسرائیل نہ ہو تو 40 سال میں جتنا عربوں نے پیسہ اسلحے پہ لگایا ہے، اتنے پیسے سے 10-10 عرب ملک دوبارہ بن جائیں گے. وہ اسلحہ خریدا ہے جو صرف امریکہ کے تہخانوں سے نکلتا ہے، عربوں کے تہخانوں میں سٹور ہوتا ہے، بلینز آف ڈالر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور ان اسلحوں نے کبھی استعمال نہیں ہونا ہوتا. اگر اسرائیل نہ ہوتا یہ سب نہیں ہونا تھا. اگر اسرائیل نہ ہوتا تو کیا مسلمانوں کی طاقتیں اس نزاع کے اوپر لگتی یا اپنی تعمیر و ترقی پہ لگتی؟ بہت کچھ ہونا تھا. انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کی، بحمد اللہ رب العالمین اب اس سازش کے اندر وہ خود محصور ہیں. اور یہ جو امریکن پریزیڈنٹ نے ایمبیسی کو شفٹ کرنے کا اعلان کیا، جیسا کہ رہبر معظم نے ارشاد فرمایا، سوائے اپنی بے بسی کے اظہار کے اور کچھ نہیں ہے، مطلقاً کوئی فائدہ نہیں ہوا، دنیا میں اور زیادہ آئسولیٹڈ ہو گئے. کیوں؟ سب یورپی مالک نے انکار کر دیا، نہیں جائیں گے. چھوٹے چھوٹے وہ جس ایسے ممالک جن کی نہ کوئی حیثیت نہ کوئی اوقات، انہوں نے ایک دو نے اپنی ایمبیسیز وہاں پر ٹرانسفر کیے، شفٹ کیے. تو الحمدللہ بہت اچھا دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس خدائی نظام کے اندر اب اتنی طاقت ہے کہ وہ ظلم کو اس کے گھر پہ جا کے للکار سکتا ہے. اور خدا نے چاہا تو جو جس طرح سے یہ صہیونی ریاست اس وقت محاصرے کے اندر ہے، مجھے تقریباً یقین ہے کہ اگر میں اور آپ طبیعی زندگی گزار لیں رہبر معظم نے جب یہ فرمایا تھا کہ 25 سال بعد تو تم ہو ہی نہیں، تو میں سوچتا تھا کہ رہبر نے کافی احتیاط کے ساتھ زیادہ ٹائم دیا ہے لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا 25 سال، 25 سال سے بہت پہلے جا چکے ہوں گے یہ لوگ، رہبر معظم نے بہت احتیاط سے کام لیا اور کہا وہ 25 سال تاکہ پھر تو یقیناً ختم ہو ہی چکے ہوں گے، چند سال گزرے ہیں ابھی، 1 یا 2 سال ہوئے 25 سال کی بات کہے ہوئے، اور اب تقریباً تمام اینالسٹ اس بات کے اوپر متفق نظر آتے ہیں کوئی امکان نہیں 25 سال، 25 سال نہیں چلے گا، یہ ڈرامہ بہت جلدی وائنڈ اپ ہوگا، اب کتنی جلدی ہوگا بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا مسلمانوں کے جذبے کے اوپر، مسلمانوں کے شعور کے اوپر۔ اور آخری ایک بات عرض کروں، اگر کوئی چیز عزت سے لینی ہوتی ہے تو کچھ قربان کرنا ہوتا ہے، بے عزتی میں بھی آخر میں جان جانی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے عزت سے چلی جائے، عزت سے کم جانے جاتی ہیں باقی بچ جاتی ہیں، بے عزتی سے سب جانی ہوتی ہیں اور بے عزتی بھی آتی ہے، عزت سے اگر موت آ جائے نا تو کم جانے جاتی ہیں۔ ہم اور آپ تو کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ کربلا کے واقعات کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ اگر کوفی دے دیتے، چند لوگ عزت سے شہید ہوتے، کوفہ بھی بچ جاتا، سید الشہداء کو بھی فتح نصیب ہو جاتی ظاہری طور پر بھی، اور وہ تمام فتنہ جو بعد میں آیا حجاج بن یوسف اور آل مروان اور آل سفیان یہ سب نہیں آتا۔ عزت کو قبول نہ کرنا، پھر جان بھی جاتی ہے عزت بھی جاتی ہے، عزت قبول کر لیں، اور پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں جو اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، بہت ساری کوتاہیوں اور تقاصیر کے باوجود، خامیوں کے باوجود ان کے اندر عزت کی ایک خواہش ہے، سر نہیں جھکانا چاہتے، لہذا اس کی بہت ساری نشانیاں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں نے امام خمینی کی اس ندا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے عزت کا معاملہ سیکھ لیا، اور الحمدللہ رب العالمین جو اس وقت محترم قائدین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں، وہ سب کے سب عزت کے مفہوم کو سمجھنے والے، اور سب سید الشہداء کی شاگردی میں سمجھنے والے ہیں کہ جو سید الشہداء نے فرمایا تھا کہ بے عزتی کے ساتھ زندگی گزارنا آر ہے، عزت کے ساتھ مرنا فخر ہے، اس کو انہوں نے سمجھا، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر تمام شہداء کے مقامات کی بلندی کے لیے اور بالاخص امام خمینی کی روح کے درجات کی مزید بلندی کے لیے، تمام لوگ کے جو حق کے راستے میں شہید ہوتے رہے ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے، اور امام کے ظہور مبارک میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سوال کیا ہے کہ مظلوموں کی حمایت یا القدس کے دن کو منانے کے لیے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں یہ دن کے لیے نہیں ہوتے صرف، یہ تحریک کے لیے ہوتے ہیں، موومنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں بھائی ایک دن منانا ہے، کیسے؟ جیسے 14 اگست منائیں گے، 14 اگست منائیں گے کیا کریں گے؟ ایک جھنڈا، چند پتیاں، چند لائٹیں، رات کو معاملہ ختم، پاکستان پہلے بھی وہی بعد میں بھی وہی۔ اس طرح دن منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح تو الٹا آپ نے پاکستان کی اکانومی کو نقصان کیا، اس دن کام بھی نہیں کیا، الٹا نقصان کیا۔ القدس کا مطلب کیا صرف ایک دن ہے یا ایک تحریک ہے؟ ایک تحریک ہے، یہ ایک جذبہ ہے، ایک کلیئرٹی ہے کہ بھئی یہ ہے کیوں اصلا، کیوں ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیں، کیوں ہم صہیونیوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ کام جو القدس کے حوالے سے ہونا چاہیے وہ کلیئرٹی، تھاٹس کے اندر، آئیڈیاز میں کلیئرٹی۔ ابھی تک میں آج بھی مثلا کسی گروپ وغیرہ کے اندر، واٹس ایپ وغیرہ کے اندر میں دیکھتا ہوں تو کچھ طنز کر رہے ہیں، بھائی یہ تم خود ہی پہ کیوں، اور یہ کیوں اور وہ کیوں، کیا مطلب؟ مطلب کلیئرٹی نہیں ہے۔ کچھ تو مجھے تقریباً یقین ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے چونکہ وہ رکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اچھا کچھ کے اندر تو ایک پتہ نہیں کیا وہ بابا آدم کے زمانے کا بغض لیے بیٹھے ہیں کہ جو امام خمینی کے ماننے والے کریں گے اس کے اگینسٹ جائیں گے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ اگر امام خمینی نے کہیں نام لے دیا نماز میں عرفانیات کا تو اس کے بھی خلاف بات کریں گے، نہیں نماز کو بغیر عرفان کے پڑھنا چاہیے، کیا مشکل ہے؟ حق کی بات لو، ٹھیک ہے فرض کرو تمہارا کوئی واسطہ نہیں بنتا ایرانیوں سے اچھا یا انقلاب سے بھی اچھا نہیں بنتا، امام خمینی سے بھی اچھا نہیں بنتا، کم سے کم حق کی بات تو سنو. ایک آدمی مظلوم مر رہا ہو، جوان لڑکیوں کو مارا جا رہا ہو، گراؤنڈ ریئلٹی ہمارے سامنے ہے، جنازے ان کے اٹھے ہوئے پڑے ہوئے، مسلمان آواز نہیں اٹھائے، بغیرتی ہے آخر، کوئی بغیرتی ہے کیا؟ کیوں آواز اٹھاؤ؟ غلط ہوا کم سے کم اتنا تو بول لو کہ غلط ہوا ہے، یہ بھی نہیں بولنا چاہتے. کیوں نہیں بولنا چاہتے؟ پتہ نہیں کیوں ایک بغض لیے بیٹھے کہ نہیں جو امام خمینی نے کیا وہ نہیں کریں گے بس. اچھا کوئی مسئلہ نہیں، نہیں کرو گے نا، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے کم نہیں ہوں گے، اللہ اپنے آبان و انصار بنا لے گا. چار یہاں پہ لوگ نہیں بھی کریں گے کیا ہو جائے گا؟ کیا خدا کا دین میری اور آپ کی ناروں کا نصرتوں کا محتاج رہے گا؟ اللہ کا دین کیوں محتاج رہے گا؟ مظلوم کا خون کیوں محتاج رہے گا؟ ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، لیکن اچھا ہے کہ ہم ہی کر لیں، اچھا ہے کہ یہ تاج ہمارے سر پہ رہے کہ ہم مسلمانوں کے مظلوموں کے ساتھ تھے. اب کوئی یہ کہے گا کہ نہیں بھائی اور کیا کرنا چاہیے، جو آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. مثلا آیا لکھنا چاہیے، ہاں جس کے اندر لکھنے کی طاقت ہے وہ لکھے. میڈیا کے اندر کام کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اگر کسی کے اندر سوشل میڈیا کی طاقت ہے بالکل وہاں پہ کام کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ میڈیا میں جنگ لڑیں، ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پر، سب پہ کر لیں جنگ، پھر آخر میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، روڈ پہ نہیں آئے نا ہوتا کچھ نہیں ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے جب سارے انٹرنیٹ، سارے ٹیلی ویژن، سارے رسالے بھرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے، کب؟ جب آپ کو سامنے آ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے. جس قوم کو یہ نہیں آیا، انٹرنیٹ سے انقلاب نہیں آتے ہیں، بالآخر انٹرنیٹ ماحول دیتا ہے جس کے بعد لوگ زمین پہ آئیں گے تو انقلاب آئے گا. لیکن اگر آپ زمین پہ نہیں اتریں گے، اچھا کیوں نہیں اتریں گے؟ چونکہ میں بالآخر اپنا ڈرائنگ روم نہیں چھوڑ سکتا، میں اے سی سے باہر نہیں آ سکتا، میں گرمی نہیں سہ سکتا، اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بھائی، میرے اندر ڈنڈا سہنے کی طاقت نہیں ہے، گولی تو دور کی بات، نہیں تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آتی. قوموں کو کہیں نہ کہیں میدان میں آنا ہوتا ہے. تو جو کر سکتا ہے کرے، معاشی طور پہ کام کر سکتا ہے معاشی طور پہ کرے، میڈیا میں کر سکتا ہے میڈیا میں کرے. لیکن یہ جو امام خمینی نے کہا جمعے کے دن، جمعۃ الوداع کے دن باہر آؤ، ایک دو نعرے لگاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مسلمانوں کی طاقت دنیا میں نظر آئے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل وہی معاملہ ہے کہ جو ہم نے سید الشہداء کے معاملے سے سیکھا، کہ بھائی میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہوں اور میں وہاں پر 50 نوحے سنتا رہا ہوں. اچھا ہے سن لو، جلوس میں آنا ہے نہیں آنا ہے آؤ. میں اپنے امام بارگاہ کے اندر زیارت عاشورا پڑھ لوں گا، تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو پھر، امام بارگاہ تک بھی کیوں آ رہے ہو؟ کیوں؟ ایک وقت آتا ہے کہ باہر آنا ہوتا ہے. اب ہم نے اپنا پروگرام ایسا رکھا ہے کہ صبح سے شروع ہوگا اور شام تک اور جلوس میں کوئی نہ جا سکے، سازش کر رہے ہو؟ امام حسین کے جلوس کے اندر شرکت نہ کروا کے پبلک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو، کیوں؟ ایک وقت آتا ہے، قوموں کو ہونا ہوتا ہے. اور یہ جو میں اور آپ الحمدللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ دیکھیے الحمدللہ یہاں پر 15-20 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر، کن کن وقتوں میں ہم نے یہیں پہ بیٹھ کے پروگرام کیے نا، کل جنازے اٹھائے، شام کو جنازے اٹھائے، کبھی نہیں معلوم سڑکوں کے اوپر بیٹھے 3-3 دن تک، یہ ساری باتیں بچ گئے نا ہم لوگ. اگر ہم میں سڑکوں پہ آنے کی طاقت نہیں ہوتی نا، ہم نہیں بچ سکتے تھے. اور پھر میں وہ جو جملہ میری سمجھ میں آتا ہے، ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہے، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے، عزاداری نے ہمیں طاقت دی ہے، اس نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، اس نے ہمیں سکھایا ہے. اگر ہم لوگ وہ ڈرائنگ روم کے پپٹس ہوتے ہیں نا، یہ ہم نہیں کر سکتے تھے، ہم لوگ مر جاتے. سید الشہداء کے نام نے ہمیں، عزاداری نے، مجلسوں نے، جلوس نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، زندہ رکھا ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. بہت اچھا انہوں نے سوال کیا، کہا کہ آپ نے کہا کہ امام بیت المقدس جائیں گے اور یہودیوں سے جنگ کریں گے، مگر رہبر معظم نے فرمایا کہ اسرائیل اگلے 25 سال میں دیکھ ہی نہیں پائے گا، تو کیا امام کا ظہور قریب ہے؟ عجیب بات کہی، میں کہوں گا قریب نہیں ہے، کل ہے، کل بھی نہیں آج رات ہے، اگر میں کل بھی کہوں نا تو امام کے ساتھ ناانصافی کی ہے میں نے، قریب 1400 سال سے دعا عہد پڑھنے، قریب ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم کیوں کہو کہ دور ہے، کیوں کہو، آج تیار ہو اگلے گھنٹے میں ہے، ہم دور بھیج دیں گے، نعوذ باللہ بھیج دیں گے اگر ہم یہ سوچیں گے دور ہے، کیوں دور ہو؟ امامت غیبت میں جانے کے لیے ہوتی ہے، امامت ظہور کے لیے ہوتی ہے، دور اس وجہ سے کہ ہم نے ساتھ نہیں دیا ہے، قریب ہے، بالکل قریب ہے، آج کی رات انسان بن جائے، ہم لوگ امام کی نصرت کرنے والے بن جائیں، کل ظہور ہے، پھر کل ظہور ہے، کیوں کیوں کہیں کہ دور ہے؟ کیا کیا مثلا ممکن نہیں ہے اسی عاشور پر ہو؟ اللہ شاہد ہے، میں تو ایک بات کا معتقد ہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، 1400 سال میں مجھے کبھی کوئی ایسا ٹائم نہیں پتا جتنا اہل بیت کے ماننے والوں کو اتنی طاقت ملی ہو جو اس وقت موجود ہے، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور خدا شاہد ہے کتنے ہی میں فلٹر لگاؤں نا، جیسے روایتیں کہتی ہیں تغربلو چھنی کر دیے جاؤ گے، چھنی کر دیے جاؤ گے، جتنی بھی چھنیاں لگاؤں اس وقت مجھے لگتا ہے امام کی نصرت کرنے کے برابر لوگ موجود ہیں، تو مجھے تو قطعاً نہیں لگتا کہ دور ہے، قطعاً نہیں لگتا، ہمارے منہ میں خاک اگر ہمیں ایسا لگے، ہمیں لگتا ہے بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک، تو یہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، اچھا ہے کہ پوچھ لیا، لیکن کوئی دور نہیں، بہت نزدیک ہے، اور اللہ نے چاہا تو میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ کر انشاءاللہ اسی دنیاوی زندگی کے اندر دیکھیں انشاءاللہ تعالی، کیوں دور کہیں؟ سب کچھ تو نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ نزدیک ہے، 100 سال پہلے کی کہانی تھوڑی ہے، تو الحمدللہ رب العالمین اس عہد کے اندر تو ہمیں کوئی صرف خدا و متعال کی کوئی حکمت جو اسرار کے اندر سے ہو جو ہمیں نہیں معلوم، ظاہر ہے ہمیں کیا پتا، ظہور کا کوئی دن تھوڑی تعین کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے قریب ہے یا دور ہے، واللہ قریب ہے، واللہ قریب ہے، سارے شواہد کہتے ہیں کہ قریب ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں، البتہ ظاہر ہے کہ ہم وقت ہی نہیں کر سکتے، روایت نے منع کیا ہے، کوئی نہیں کر سکتا، یہ علم خدا و متعال کے پاس ہے، لکھا ہے القدس کا معاملہ مظلوموں کی حمایت کا ایک محور ہے اور اس میں ہم تمام مستضعفین کو شامل کرتے ہیں، لیکن جمعۃ الوداع کا انتخاب ہی کیوں؟ مسلمانوں کے اندر ایک دینی شعور کو لانے کے لیے، جمعۃ الوداع ایک خاص دن ہے، امام خمینی نے ظاہر ہے کہ وہ مرجع تقلید عالم، ان کے اندر ایک خاص بصیرت، انہوں نے دیکھا کہ جمعے کا دن کیوں ہے، کیوں ہے خدا تعالیٰ نے جمعے کا دن رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ مسلمان جمع ہوں، ایک جگہ پہ جمع ہوں، وہاں پر ان کو بصیرت دی جائے، وہاں ان کو شعور دیا جائے، اسلامی نظام جب ایران کے اندر قائم ہوا تو انہوں نے جمعے کی نماز پورے شہر میں ایک کروا دی، پورے ایران میں ایک شہر میں ایک جمعے کی نماز ہوتی ہے، چاہے وہ تہران جیسا شہر ہی کیوں نہ ہو، ایک جمعے کی نماز، کیوں؟ ہیبت نظر آئے مسلمانوں کے اجتماع کی، طاقت نظر آئے مسلمانوں کی، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، مثلا ہم لوگ کیوں چہلوم کا جلوس ایک کرتے ہیں، کیوں عاشور کا جلوس ایک کرتے ہیں، کیوں 21 رمضان کا جلوس ایک کرتے ہیں، بھائی اتنے علاقے ہیں، اب آپ گلشن حدید میں ایک جلوس نکالیں اسی ٹائم پہ جو 21 رمضان کا جلوس ہے، تو ظاہر ہے کچھ لوگ وہاں پہ بھی شرکت کریں گے، پھر ہر علاقے میں ایسے ہی کرنے لگیں سب لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ایک سینٹرل جلوس رکھا ہے، نہیں یہاں پر بھی ایک ہو، ٹھیک ہے اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ہوں، اگر کرنے بھی ہیں ضرورت بھی ہو کوئی جس کی وجہ سے ناچار ہو جائیں گے رکھنا پڑے، لیکن ایک سینٹرل ہو جس میں ہماری طاقت نظر آئے، تو اس خاطر امام خمینی نے جمعۃ الوداع کا دن انتخاب کیا، ایک تو دینی شعور دینے کے لیے اور جمعے کی اصل ہدف کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر وہ اہل عرفان تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اتنے دن روزہ رکھیں گے، پاک و پاکیزہ ہوں گے، اس پاک و پاکیزہ روزہ کے اندر آ کر جب کفر کے خلاف شیطان کے خلاف آواز بلند کریں گے، خدا معنویت نصیب کرے گا، خدا اس معاملے کے اندر نصرت نصیب کرے گا، اللہ نے واقعا برکتیں دی، ان چند سالوں میں دنیا بہت تبدیل ہو گئی، خاص کر قدس کے معاملے کے اندر، کیا یزید و معاویہ کو رضی اللہ کہنے والا مسلمان کہنے کے لائق ہے؟ ہمیں مراجع اعظم سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی کیا اگر کوئی شخص یہ کہے تو ہم اس کو مسلمان کہیں یا مسلمان نہ کہیں؟ عزیزان محترم، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، امیر المومنین نے حتیٰ ان لوگوں کو جو ان کے خلاف گفتگو کر رہے تھے اس پیسے سے نہیں روکا جو مسلمانوں کے بیت المال سے مسلمانوں کو جا رہا تھا، نہیں روکا. جنگ میں جن لوگوں کے اوپر شمشیر چلائی، جنگ ختم ہوتے ہی انہی زخمیوں کا علاج کروا دیا. جنگ ختم ہوتے ہی بس جیسے ہی دیکھا زخمی زمین کے اوپر پڑے، کا کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ان کے اوپر شمشیر نہیں چلائے گا، بلکہ ان کا علاج فوراً کروایا جائے گا. کیوں؟ فرمایا مسلمان ہیں. کن لوگوں کے بارے میں؟ ابھی 10 منٹ پہلے یہ امیر مومنین پہ شمشیر چلا رہے تھے، اگر امیر مومنین سامنے آتے تو مارتے یا نہیں مارتے؟ مار دیتے. فرمایا نہیں. کیوں؟ کلمے کا احترام کر رہے تھے، کلمے کا احترام. میں یزید و معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ مسلمان رضی اللہ کہوں نہیں کہوں، جو کہے اس کے بارے میں کیا کہوں، یہ مراجع اعظم سے پوچھنا. لیکن مجھے امیر مومنین کی ایک سیرت پتا ہے، اگر کسی نے، رسول گرامی بھی ایسے، تمام ائمہ ایسے، اگر کسی نے ظاہر میں بھی کہا لا الہ الا اللہ، اس کا احترام کر لیا. بھائی یہ جو جتنے آپ نام لے رہے ہیں ان کا جد امجد کون ہے؟ ابو سفیان. ان سب کا جد امجد ابو سفیان ہے، اس کی دشمنی ان لوگوں سے کم ہے کیا؟ ان سب کا جد امجد ہے. اس جد امجد کو جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا رسول خدا نے اس کو مسلمان مانا یا نہیں مانا؟ مان لیا. ہاں اگر مسلمانوں کا خون بہائیں گے، امیر المومنین نے انہی اصحاب جمل جن کو بعد میں کہا یہ مسلمان ہیں ان کے جسم کو ہاتھ مت لگاؤ، انہی لوگوں نے جب مسلمانوں کا خون بہایا تو امیر المومنین نے کہا کہ اب ہم ان کی شمشیروں کا جواب دیں گے. انہی خوارج کو جن کو امیر المومنین نے مارا، اس سے پہلے جب تک انہوں نے مسلمانوں کے خون کو ہاتھ نہیں لگایا تھا امیر المومنین نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا. کوئی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلے، یزید جیسا مثال کے طور پر سید الشہداء کے خلاف مسلمانوں کا خون بہائے، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس کے خلاف محاذ آرائی کرنی ہے، اس کو ہر صورت میں مقابلہ کرنا ہے. لیکن اب اگر وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، مسلمان ہونے کا اعلان کر دے، اس کے بعد کیا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں، ان کا خیال کرنا پڑے گا. تو عزیزان محترم، یہ جو چند شخصیتوں کے معاملے ہیں ان کو چھوڑ کر اس معاملے میں بے پناہ احتیاط کیجیے گا کہ کسی کو کافر بولے. کافر بولنے میں بہت احتیاط کیجیے گا. کیوں؟ اہل بیت کی سنت کچھ اور ہے، رسول خدا کی سیرت کچھ اور ہے. مسلمان کو اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے، کافر کہنا آسان نہیں ہے. ہاں جن کے نام لیے ان کے لیے ہم مراجع اعظم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہا اس سے لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے، کوئی رضی اللہ کہے تو کیا مطلب ہوگا اس کا، کیا کیا تعویلات ہیں، کیا کیا احکام ہیں، یہ ہمیں وہاں سے پوچھ لینا چاہیے. میں اس اتھارٹی میں نہیں ہوں، میں شریع قاضی نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر قضاوتیں جاری کروں. جیسے ہمارے آج کل تو ایک مذاق بن گیا ہے، لو جناب شہری کے موقع پہ فتوے جاری ہو رہے ہیں، پھل کھاتے کھاتے، کھانے کھاتے کھاتے. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین کے نام پہ اسی لیے مذاق کروا رہے ہیں یہ لوگ. یہ ان پلیٹ فارمز کا ایک ہدف مجھے سمجھ میں آتا ہے، ان پلیٹ فارم کا ہدف ایک ہی ہے کہ دین کو کسی طرح کم حیثیت بنا کے دکھا دینا، دین کے احترام کو نعوذ باللہ تعالی کسی طریقے سے لوگوں کی نظروں میں کم کر دینا. تو یہ فتنے کھڑے کر رہے ہیں، فساد کھڑے کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اگلا سوال بھی اسی معاملے میں ہے کہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام آئے، چونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے اس پروگرام کے حوالے سے، لہذا عرض کر رہا ہوں، اس مسئلے کو میں نہیں چھیڑوں گا، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ دشمن کا ہمیشہ کا ایک ایجنڈا ہے، کسی طرح دین کو کم حیثیت بنانا. دین کو کم حیثیت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اکساؤ. تو کبھی اس گروپ کو اس گروپ کے خلاف، کبھی اسی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف. اب انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ ہر گروپ دوسرے سے بھی لڑے اور اپنے اندر بھی لڑے. یہی کام اہل سنت کے اندر کر رہے ہیں، یہی کام شیعوں کے اندر کر رہے ہیں. اور ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ بھائی سازشیں کرنے والے تو ہماری اور آپ کی ذہنیت سے کھیل ہی رہے ہیں، آپ اور میں ذرا سوچ سمجھ کے کام کریں. بہت زیادہ اس معاملے کے اندر سنجیدہ رویے کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے ہمارے جو دوست احباب علماء کرام مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جا رہے ہوں گے وہ یقیناً اس حقیقت کو بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ ہمیں دوسروں کے پلیٹ فارم کے اوپر آیا بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے جہاں رول ہم طے نہیں کر رہے, جہاں رول ہم طے نہیں کر سکتے. لائیو ہیں یا نہیں ہے ایک علیحدہ معاملہ ہے, آپ بولیں تو آپ کی سنائی سنے گی یا نہیں سنی جائے گی. یا مثلاً آپ کی ٹرن آ گئی, آپ نے ایک بات کی, پانچ آدمیوں نے آپ کی بات پہ کمنٹس کیے, اب آپ کچھ بولنا بھی چاہیں تو نہیں بول سکتے, معاملہ ختم ہو چکا. یہ گیم جب کوئی اور طے کر رہا ہے تو آپ حق کا دفاع کیسے کریں گے؟ ایک آدمی نے پہلے بول لیا, دوسرے نے بعد میں بولا, چار آدمیوں نے اس کے بعد بولا ہے, وہ پہلے والے کو باری ملے گی یا نہیں ملے گی کہ ان چاروں کا جواب بھی دے؟ نہیں. تو ڈائلگ کیسے ہے؟ یہ کس قسم کا ڈائلگ ہے؟ آپ ہمیں پھنسا رہے ہیں. آپ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر, میں آپ کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لاؤں اور گیم میں طے کروں گا کون کب بولے گا, آپ کیا کر لیں گے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آیا اس گیم کے اندر ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اور وہ قاضی بھی بنتے ہیں, حاکم بھی بن جاتے ہیں, ریفری بھی بن جاتے ہیں. واہ بھائی. اور ہے کون جو ریفری بنے؟ جن کے زندگی میں دین نہیں ہے, جن کی زندگی میں دین نہیں ہے, جن کو دین کی خبر نہیں ہے اصلا. تو یہ بہت تعجب والی بات ہے. بہرحال پروردگار سے دعا کرتے ہیں, خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا انشاءاللہ ان تمام اعمال حسنہ کو جو ماہ مبارک رمضان میں انجام دی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, دین کی حقانیت کے نام پر, دین کی عزت و سربلندی کے نام پر تمام مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما. خدایا جو ظالمین سرزمین فلسطین کے اوپر اور اسلام کے باقی سرزمینوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, پاک پروردگار خاص کر یہ صہیونی حکومت, ان ظالموں کو جلد از جلد کیفر کردار تک ارسال فرما. اے پاک پروردگار, تمام دعائیں تیری حجت کے لیے, تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے, تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اللہ